السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
جنوبی وزیرستان میں سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کے واقعے پر ایچ آر سی پی کی تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. دھرنا ختم کرانے پر فوجی قیادت سے رابطہ کیا جائے، خورشید شاہ کا حکومت کو مشورہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان اور چین کی اعلیٰ سطحی مشترکہ تعاون کمیٹی کا 7 اجلاس، کئی اہم ترقیاتی منصوبوں کی منظوری. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق ہی خبریں ہیں. بھارت نے بوہرا برادری کے ان 33 پاکستانی بچوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے جنہیں اس برادری کے روحانی پیشوا نے بھارت آنے کی دعوت دی تھی. اور میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی نے منگل کے روز امید ظاہر کی ہے کہ گزشتہ ماہ کے 3 کے دوران اس ملک سے فرار ہو کر بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے بارے میں ڈھاکہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ رپورٹس.
ایوانکا ٹرمپ اور نریندر مودی 28 نومبر کو حیدرآباد میں ابھرتے ہوئے کاروباریوں کی عالمی چوٹی کانفرنس کا افتتاح کریں گے. شہر میں سیکورٹی کا غیر معمولی انتظام. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شمال مشرق نائجیریا میں ایک مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 50 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. اور ارجنٹائن کی بحریہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے لاپتہ ہونے والی آبدوز کے قریب سے جو آوازیں سنی گئی ہیں وہ ان مخصوص سگنل سے مطابقت نہیں رکھتی جو ہنگامی طور پر بھیجے جاتے ہیں، اور خیال ہے کہ یہ آبدوز سے نہیں آ رہی. امریکی شمالی کوریا کو دوبارہ دہشت گرد ملک قرار دے گا جس اقدام کا مقصد اس مطلق العنان حکومت پر اضافی مالی اور سفارتی دباؤ ڈالنا ہے. ایرانی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی مدافعان حرم سے تعلق رکھنے والے 5 اہلکار، جن میں سے 2 ایرانی پاسداران انقلاب دستے کے اعلیٰ سطحی کمانڈر تھے، شام میں جاری لڑائی میں ہلاک ہو گئے ہیں. اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شام کے لیڈر بشار الاسد نے پیر کے روز سوچی میں ایک غیر اعلانیہ ملاقات کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے حقوق انسانی کے کمیشن نے ایک حالیہ واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں وانا میں ایک امن کمیٹی نے خطے میں تقریباً سبھی معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق ایچ آر سی پی نے افغان سرحد سے ملک جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں حال ہی میں ایک امن کمیٹی کی طرف سے علاقے میں بہت سی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایچ آر سی پی کی طرف سے منگل کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ایک پمفلٹ کے ذریعے وانا میں ایک خاندان کے کسی مرد کے بغیر خواتین کے گھر سے باہر نکلنے اور مقامی لوگوں کو رات 10 کے بعد عوامی مقامات پر جانے سے بھی روک دیا گیا ہے. حقوق انسانی کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ اس قسم کی اطلاعات کا ایک ایسے وقت منظر عام پر آنا اس لیے بھی زیادہ باعث تشویش ہے کیونکہ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ میں ایک غیر اعلانیہ فوجی آپریشن کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. بیان میں کہا گیا کہ ایچ آر سی پی جنوبی وزیرستان میں طالبانائزیشن کی ممکنہ بحالی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر فکر مند ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ باوسوک مقامی ذرائع کے مطابق چند ہفتے قبل وانا میں ایک نام نہاد امن کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں مقامی ملک اور عمائدین سمیت کمیٹی کے اراکین نے پابندیوں پر مشتمل ہدایات جاری کی، جبکہ فیصلے کے چند دن بعد پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے. متنازع پمفلٹ کے مطابق موسیقی، شادی کے موقع پر پیش کیے جانے والے روایتی رقص پر پابندی کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ خواتین کو اپنے خاندان کے کسی مرد کے بغیر بازاروں اور صحت کے مراکز پر جانے کی اجازت نہیں. ایچ آر سی پی کے چیئرمین مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انتہا پسندی کے باعث پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا.
تشویش تو اس لیے ہے کہ طالبانائزیشن جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور پاکستان کو اس سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے پہلے، اور آئندہ بھی اگر یہ ختم نہ ہوا رجحان تو پاکستان کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے تشویش کا اظہار کرتے ہیں ہم, اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور رواداری کو فروغ ملے پاکستان کے معاشرے میں.
ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ شدت پسندانہ رویوں کے سبب عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص بھی بری طرح متاثر ہوا ہے.
بالکل ہوگا, پاکستان پہلے ہی کافی بدنام ہے مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے, اور اس میں مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا.
ایچ آر سی پی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات پر قابو پانے کے لیے فوری کاروائی کرے. جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ اب اس علاقے میں معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں, تاہم اس تازہ واقعے کے بعد انتہا پسندی سے متعلق خدشات بڑھ گئے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے تعاون کی مشترکہ کمیٹی کا ساتواں وزارتی سطح کا اجلاس منگل کے روز اسلام آباد میں ہوا. اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی وزارتی سطح کی مشترکہ تعاون کمیٹی کا ساتواں اجلاس منگل کو اسلام آباد میں منعقد ہوا, جس میں منصوبے کے تحت جاری مختلف پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. یہ سی پیک سے متعلق اعلیٰ ترین فیصلہ ساز مشترکہ کمیٹی ہے جو کہ اقتصادی راہداری میں مجوزہ منصوبوں کو شامل کرنے کا اختیار رکھتی ہے. اجلاس کی صدارت مشترکہ طور پر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال اور چین کے کمیشن برائے قومی ترقی اور اصلاحات کے وائس چیئرمین وانگ شیاتاؤ نے کی. اپنے خطاب میں احسن اقبال نے اقتصادی راہداری کے انتظامی ڈھانچے اور باہمی تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سماجی, تعلیمی اور صحت کے شعبوں سے متعلق منصوبوں کو سی پیک کا حصہ بنایا جا رہا ہے. ان کے بقول منصوبے کے آغاز پر شروع کیے گئے مختلف پروجیکٹس اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, اور سی پیک کے تحت صنعتی تعاون پاکستان کو علم پر مبنی معیشت کے فروغ کے ضمن میں ٹیکنالوجی, مہارت اور معلومات کی منتقلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. کمیٹی کے اس اجلاس میں متعدد ترقیاتی اور بڑے منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی. اجلاس میں چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ سمیت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم بھی شریک ہوئے, جبکہ دونوں ملکوں کی کئی اہم تجارتی اور کاروباری شخصیات بھی اس اجلاس میں موجود تھیں. پاکستان اس اقتصادی راہداری منصوبے کو نہ صرف اپنے ملک بلکہ خطے کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ قرار دیتا ہے, جبکہ اس کا روایتی حریف بھارت اس منصوبے سے متعلق اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتا آ رہا ہے. نئی دہلی کا موقف ہے کہ اس منصوبے کا ایک اہم حصہ اس متنازع علاقے سے گزرتا ہے جسے وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے, لہذا یہ اقتصادی راہداری اس کی جغرافیائی خود مختاری کے منافی منصوبہ ہے. لیکن پاکستان اور چین دونوں ہی ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں. گزشتہ ماہ ہی امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا, جس میں ان کا کہنا تھا کہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے تحت بننے والے سی پیک منصوبے کا ایک حصہ متنازع علاقے سے گزرتا ہے جو ان کے بقول کسی نئے تنازع کو جنم دے سکتا ہے. لیکن پاکستان اور چین نے اس بیان کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پورے خطے کی معاشی خوشحالی کا منصوبہ ہے, اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو اقوام متحدہ کی تائید بھی حاصل ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر جاری مذہبی جماعتوں کے دھرنے کا نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے اس حوالے سے انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس اسلام آباد, آئی جی پنجاب سے 23 نومبر تک رپورٹ طلب کر لی ہے, جبکہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ سے بھی تفصیلی رپورٹ مانگ لی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کی حاضری سے استثناء اور نمائندہ مقرر کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں منگل کو وفاقی وزیر خزانہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے ریفرنس کی سماعت ہوئی, جس میں اسحاق ڈار ایک بار پھر پیش نہیں ہوئے. اسحاق ڈار کے وکیل نے اپنے موکل کی جانب سے اٹارنی مقرر کرنے اور حاضری سے استثناء کی درخواست کی, جسے عدالت نے مسترد کر دیا. عدالت نے وزیر خزانہ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے آغاز کا حکم دیتے ہوئے ان کے ضامن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سینئر پولیس افسروں کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ بدھ کے روز وہ عدالت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی وضاحت کریں جس میں ایک 16 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر برہنہ کر کے اس کی پریڈ کرائی گئی. پشاور سے شمیم شاہد اس کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں.
پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کی اعلی عدالت نے صوبے کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں میں ایک جواسال خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے پر اعلی پولیس حکام کو طلب کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے معاملے سے متعلق ایک غیر سرکاری ادارے کی جانب سے دائر ریٹ پٹیشن کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ غیر سرکاری ادارے ان سرچ آف جسٹس کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت منگل کو پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکیل قاضی محمد انور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی لڑکی کی بے حرمتی کرنے والوں کو متعلقہ پولیس تھانے کے اہلکاروں کی آشیرواد حاصل ہے اور ملزمان کی کہنے پر ہی متاثرہ خاتون اور اس کے والدین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ قاضی انور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ذرائع ابلاغ میں خبریں آنے کے بعد پولیس نے یہ ایف آئی آر منسوخ کر دی اور اصل ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریٹ پٹیشن کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے آئی جی پولیس خیبر پختونخوا، ڈی آئی جی اور متعلقہ تانے کی ایس ایچ او کو بدھ کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ ان سرچ آف جسٹس کے ایک عہدیدار خالد داول نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
اس پٹیشن میں ہم نے یہ اصل میں دائر کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو دو مین مرکزی ملزم ہیں، جس میں ایک سجاول ہے، دوسرا ایک رحمت اللہ ہے جس نے اس لڑکی کی ویڈیو بنائی ہے، تو ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوکل ایس ایچ او یا وہاں پہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، اس واقعے کی صحیح تفتیش کی جائے اور اس کیس کو جو ہے نا وہ اس کا انصاف پر مبنی جو ہے نا اس کی تحقیقات وغیرہ ہو جائے۔
آئی جی پولیس صلاح الدین محسود نے چند روز قبل متاثرہ لڑکی اور اس کے والدین سے ملاقات کی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر متعلقہ تانے کی ایس ایچ او کو معطل کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ پولیس حکام کے مطابق لڑکی کی بے حرمتی میں ملوث 9 میں سے 8 ملزمان بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آنے والے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ضلع کی دور افتادہ گاؤں گرامٹ میں گزشتہ ماہ پیش آنے والے اس واقعے میں ایک ہی خاندان کے افراد نے غیرت کے نام پر ایک 16 سالہ لڑکی کو سر عام بازار میں برہنہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ متاثرہ لڑکی کے بھائی پر تشدد کرنے والے خاندان کے ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات کا الزام تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت نے بوہرا برادری کے ان 33 پاکستانی بچوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے جنہیں اس برادری کے روحانی پیشوا نے بھارت آنے کی دعوت دی تھی۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ٹویٹر پر بتایا کہ ہم نے پاکستان کے 33 بوہرا بچوں کو بھارت کا ویزا جاری کیا ہے جنہیں ان کے روحانی پیشوا نے مدعو کر رکھا تھا۔ بوہرا برادری کے روحانی پیشوا سیدنا مفصل سیف الدین ممبئی میں رہائش پذیر ہیں۔ افغانستان اور مقامی اتحادیوں کے تعاون سے منشیات پیدا کرنے والی تنصیبات اور ذخائر کو تباہ کرنے کی غرض سے امریکہ نے پہلی فوجی کارروائی کی ہے تاکہ پھر سے کمر بستہ طالبان کو آمدن کے اس بڑے ذریعے سے محروم کیا جا سکے۔ اس اقدام سے قبل بین الاقوامی اتحاد پر تنقید کی جاتی رہی ہے کہ افیون کی تجارت کو ختم کرنے کے سلسلے میں ضروری اقدام نہیں کیا جا رہا۔ پیر کے روز کابل میں تقریر کرتے ہوئے امریکی فوج اور نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ فوجی مشن کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے اتحاد کی جانب سے منشیات کے انسداد کے خلاف پہلی فضائی کارروائی کی تفصیل بتائی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 8 نومبر کو حیدرآباد میں ایک بین الاقوامی اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت ایک ہفتے کے بعد ابھرتے ہوئے کاروباریوں کی عالمی چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس کا افتتاح 28 نومبر کو حیدرآباد دکن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے۔ اس میں افغانستان، سعودی عرب اور اسرائیل سمیت 150 ملکوں کے 1500 نوجوان کاروباری شرکت کرنے والے ہیں۔ امریکہ اس کا شریک میزبان ہے۔ ایوانکا ٹرمپ امریکی وفد کی قیادت کریں گی۔ یہ عالمی کانفرنس صرف اس وجہ سے خاص نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس میں ذاتی دلچسپی لی ہے یا وزیر اعظم نریندر مودی اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی خاص ہے کہ اس میں نصف سے زائد شرکا کی اکثریت خاتون کاروباریوں پر مشتمل ہوگی۔ حکومت کے اہلکاروں کے مطابق ایوانکا ٹرمپ کو شدید سیکورٹی خطرات لاحق ہیں۔ امریکی حکومت نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایوانکا ٹرمپ کے پروگرام کی چھوٹی سے چھوٹی معلومات بھی افشا نہ کرے۔ وہ پہلی بار ایشیا کا دورہ کر رہی ہیں۔ وہ 28 نومبر کو کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ تلنگانہ حکومت میں محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کامرس کے سیکرٹری جیش رنجن نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایوانکا کے پروگراموں کی مکمل معلومات نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے سے بھی امریکی اہلکاروں نے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ جب ضرورت ہوگی وہ خود ان کی آمد کے وقت اور پروگراموں کی تفصیلات بتا دیں گے۔ ادھر پولیس نے حیدرآباد شہر کو بھکاریوں سے پاک کرنے کے لیے ان کی دھر پکڑ شروع کر دی ہے اور اب تک 1000 بھکاریوں کو، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، بعض آبادکاری مراکز میں بھیجا جا چکا ہے۔ ان میں ایسے بھکاری بھی شامل ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور پوش علاقوں میں جن کے فلیٹس ہیں۔ انہیں میں 50 سالہ فرزانہ بھی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں پوسٹ گریجویشن کیا ہے اور چند سال قبل بھارت آ کر بھیک مانگنے سے قبل وہ لندن میں اکاؤنٹنٹ تھی۔ اس کا بیٹا امریکہ میں آرکیٹیکٹ ہے۔ پولیس کے مطابق امیر پیٹ علاقہ میں اس کا اپنا اپارٹمنٹ ہے۔ کچھ دنوں قبل شوہر کے انتقال کے بعد اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور کسی عامل نے اسے لنگر ہاؤس درگاہ پر بھیک مانگنے کا مشورہ دیا۔ دوسری خاتون 44 سالہ رابعہ بصری ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے اور حیدرآباد میں اس کی کافی املاک ہیں۔ چرلا پلی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے مطابق اس کے بھائیوں نے اس کی املاک پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن متاثر ہو گیا۔ جب ان دونوں کو پولیس اٹھانے پہنچی تو وہ رواں انگریزی میں ان سے بحث کرنے لگیں۔ رابعہ کو ایک روز مرکز میں رکھنے کے بعد اس کے اعزہ کے حوالے کر دیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ شمال مشرقی نائجیریا میں ایک مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 50 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب نمازی فجر کی نماز کے لیے مامبی قصبے کی اس مسجد میں پہنچے جو آدماوا ریاست میں واقع ہے۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس طرح کے حملے جنگجو گروپ بوکو حرام کے ارکان کرتے رہتے ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی مدافعانہ حرم سے تعلق رکھنے والے 5 اہلکار، جن میں سے 2 ایرانی پاسداران انقلاب دستے کے اعلی سطحی کمانڈر تھے، شام میں جاری لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے خبر رساں ادارے فارس سے تعلق رکھنے والے خیر اللہ سمادی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں پاسداران انقلاب کے ایک کمانڈر جو شام میں ایک یونٹ کے انچارج تھے وہ بھی شامل ہیں۔ جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا پر اضافی مالیاتی اور سفارتی دباؤ ڈالنے کے لیے اسے دہشت گردی کے ایک سرپرست ملک کے طور پر دوبارہ نامزد کرنے کے ایک اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ مائیکل باومن اور سلاتس کا ہوک کی رپورٹوں کے ساتھ یاسمین جمیل۔
منگل کے روز جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے راستے پر لانے کے لیے جاری ایک کوشش کا حصہ سمجھتا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نو کیو ڈک نے کہا، حکومت کا خیال ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا اقدام شمالی کوریا کو سخت دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے جوہری طور پر پاک کرنے کی بین الاقوامی برادری کی کوشش کا ایک حصہ ہے، اور اس کا خیال ہے کہ اس سے شمالی کوریا کے جوہری مسئلے کو پرامن طور سے حل کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف پہلے سے عائد پابندیاں اپنا اثر ڈال رہی ہیں اور یہ کہ سفارتکاری کی امید ابھی تک باقی ہے۔ منگل کے روز امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک باقاعدہ اعلان کے تحت شمالی کوریا کو دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی فہرست میں دوبارہ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اس فہرست میں صرف ایران، شام اور سوڈان موجود ہیں۔ شمالی کوریا 20 سال تک دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں کی امریکی فہرست میں رہا تھا، جس کے بعد سن 2008 میں جارج بش نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی ایک بین الاقوامی کوشش کے سلسلے میں اسے اس فہرست سے خارج کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا ہے کہ وہ کوشش ظاہر ہے ناکام ہو گئی، لیکن ان اقدامات کے نتیجے میں انہوں نے ممنوع کیمیاوی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک سے باہر قتل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ ان کی جانب سے انتہائی سنگین کارروائیاں ہیں کیونکہ وہ عوام کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ٹیلرسن نے خصوصی طور پر فروری کے مہینے میں کوالالمپور ایئرپورٹ پر دو عورتوں کے ہاتھوں کم یان اون کے بھائی کے قتل کی جانب اشارہ کیا، لیکن اس سے قبل کابینہ کے ایک اجلاس میں صدر ٹرمپ نے ایک امریکی طالب علم کے اس واقعے کو اجاگر کیا جسے شمالی کوریا میں طویل حراست میں رکھنے کے بعد اس سال کے شروع میں قومی کی حالت میں امریکہ کو واپس کیا گیا اور وہ وطن واپسی کے 6 دن بعد دم توڑ گیا۔ آج جب ہم یہ اقدام کر رہے ہیں تو ہمارا ذہن آٹو وامبیئر کی طرف اور ان بے شمار دوسروں کی جانب جاتا ہے جو شمالی کوریا کے استبداد سے وحشیانہ طریقے سے متاثر ہوئے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ٹیلرسن نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی ایک سرپرست ریاست کے طور پر شمالی کوریا کی حیثیت ان ملکوں کو متاثر کرے گی جو اس کے ساتھ لین دین کریں گے، کیونکہ اس میں ایسی حدود شامل ہوں گی جو اقتصادی پابندیوں کے زمرے میں نہیں آتی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بہت سے ملک پہلے ہی شمالی کوریا کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش میں شامل ہو چکے ہیں۔ مسٹر ٹیلرسن نے یہ تو نہیں کہا کہ آیا چین نے شمالی کوریا کے لیے ایندھن کی اپنی رسدیں روکنے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس غربت زدہ ملک میں گیس اسٹیشنوں پر لمبی لمبی قطاریں پیٹرول کی شدید قلت کی ایک علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کے راستے کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ایک مشن پر مرکوز ہے تاکہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اس قسم کی اقتصادی سرگرمیوں میں شامل ہو جو شمالی کوریا کے شہریوں کے لیے مفید ہوں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
زمبابوے میں قانون ساز طویل عرصے سے برسر اقتدار صدر رابرٹ موگابے کے خلاف ایک ایسے وقت میں مواخذے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جب انہوں نے سبکدوش ہونے کی ڈیڈ لائن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں شہناز عزیز سے۔
زمبابوے کی برسر اقتدار زانو پی ایف پارٹی کے ارکان نے امید ظاہر کی ہے کہ مواخذے کا عمل ایک ہفتے کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا۔ ادھر حزب مخالف کی پارٹی موومنٹ فار ڈیموکریٹک چینج کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس عہدے سے مغافے کی برطرفی ایک طویل عرصے سے تعطل میں تھی۔ ان کے الفاظ،
The whole idea is that President Mugabe, we have always been insisting, even before the events that have been taking place the past week or so took place, we have always been insisting that Mugabe must go. He has outlived his purpose. He is no longer fit for purpose. And we are saying that...
وہ کہہ رہے ہیں، گزشتہ ہفتے عمل میں آنے والے واقعات سے پہلے ہی ہم مسلسل اس بات پر اصرار کرتے رہے تھے کہ مغابے کا جانا لازمی ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے اس عہدے پر فائز ہوئے تھے اس سے بہت زیادہ وقت گزار چکے ہیں اور وہ مزید اس مقصد کے لیے فٹ نہیں ہیں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں کہ اگر ہم انہیں ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم باور کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اپنے جمہوری ایجنڈے کے حصول کی کوشش جاری رکھنے کو آسان بنا دے گی۔ سمن مواخذے کی تحریک میں یہ الزامات شامل ہیں کہ مغابے نے اپنی اہلیہ گریس مغابے کو جانشین کے طور پر نامزد کرنے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ رابرٹ مغابے نے مقبول فوجی ہیرو اور سابق نائب صدر ایمرسن کو برطرف کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کو نامزد کیا تھا۔ آج منگل کے روز ہی ایک بیان میں ایمرسن نے موگابے پر زور دیا کہ وہ عوام کی آواز سنیں اور سبکدوش ہو جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس وقت تک زمبابوے واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ اپنی سلامتی کے بارے میں پریقین نہیں ہو جاتے۔ موگابے جو دنیا کے سب سے معمر سربراہ مملکت ہیں، گزشتہ ہفتے اس وقت سے اپنے گھر میں نظر بند ہیں جب فوج نے کلیدی سرکاری اداروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیناما میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس سال ریکارڈ تعداد میں غیر قانونی منشیات پر چھاپے مار کر انہیں قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں کولمبیا کی سرحد کے قریب سے ایک کشتی پر 2 ٹن کوکین قبضے میں لی گئی۔ پیناما کے سیکیورٹی کی وزیر الیکسس بیتھن کورٹ کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک تقریباً 60 ٹن مشتبہ کوکین اور دوسری منشیات قبضے میں لی گئی ہیں۔ یہ اب تک قبضے میں لی جانے والی سب سے زیادہ منشیات ہیں۔ وزیر کا کہنا تھا کہ اس سال قبضے میں لی جانے والی منشیات اندازاً 72 ٹن تک بڑھ جائیں گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شام کے لیڈر بشار الاسد نے پیر کے روز سوچی میں ایک غیر اعلانیہ ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے بات چیت میں شام کے تنازع کے سیاسی حل کی ضرورت پر توجہ مرکوز رکھی۔ دونوں ملکوں نے منگل کے روز بات چیت کا انکشاف کیا۔ کریملن اور شام کی خبر رساں ایجنسی سانا نے کہا ہے کہ پوٹن نے کہا کہ شام میں فوجی آپریشن ختم ہونے والا ہے اور انہوں نے اسد کو دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کامیابی پر مبارکباد دی۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کاروں کی منڈی میں ہائیبرڈ کاریں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی ہیں اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پوری طرح بجلی سے چلنے والی ایلون مسک کی ٹیلسا ماڈل 3 کے لیے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ کاریں اتنی مقبول ہونے کے باوجود اپنی بیٹریوں کی قدرتی حدود رکھتی ہیں، تاہم شاید اس کا کوئی حل جلد نکل آئے۔ تقریباً ہر کاریں بنانے والی کمپنی مستقبل کی الیکٹرک اور ہائیبرڈ کاروں کے ماڈل اور ڈیزائن کی نمائش کر رہی ہے۔ بجلی سے چلنے والی تمام کاروں میں ایک بڑا سکم ہے اور وہ یہ ہے کہ 300 کلومیٹر سے تھوڑا اوپر چلنے کے بعد ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے۔ برطانیہ میں سائنسدانوں کے ایک گروپ نے ایک نئی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جس سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اس ٹیکنالوجی میں بہت دلچسپی پائی جاتی ہے۔ اس منصوبے سے وابستہ یونیورسٹی آف وارویک کے سائنسدان مارک ایمور سیگون کا کہنا ہے، ہمارے پاس صارفین کی ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے جن میں موٹر سپورٹس سے لے کر گاڑیاں بنانے والی جیگوار، لینڈ روور اور نسان سمیت دیگر بڑی کمپنیاں شامل ہیں۔ اس لیے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف شعبہ جات سے صارفین کی کتنی بڑی تعداد آ رہی ہے اور ان کی ضروریات مختلف ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم اس ٹیکنالوجی پر 2 مختلف سمتوں میں کام کر رہی ہے۔ پہلی سمت ہے مختلف ضروریات کے لیے مختلف بیٹریاں بنانا۔ اس میں سائنسدان کیمیاوی مادے تبدیل کر دیتے ہیں جسے انک کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس منصوبے سے وابستہ وارویک یونیورسٹی کی ڈاکٹر ایما کینڈرک کہتی ہیں،
This ink is really nice consistency. It's glossy. It's homogeneous.
اس انک کو دیکھیں تو یہ بڑی اچھی کثافت رکھتی ہے، چمکدار ہے اور ایک ہی طرح کی خصوصیات رکھتی ہے۔ اس کو آسانی سے اونڈیلا جا سکتا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ جب ہم اس کی تہہ چڑھائیں گے تو اس سے ہمیں برقی لہروں کی بہترین ترسیل ہوگی۔ ہم اس انک کو تانبے اور ایلومینیم کی چادروں پر چڑھائیں گے۔ اس کے بعد اس کو کیلنڈرنگ مشین کہلانے والی مشین پر لایا جاتا ہے اور ہم اس انک کے کوڈ کو کم یا زیادہ کرتے ہیں، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمیں کم طاقت کے سیل چاہئیں یا زیادہ طاقت کے۔ دوسری سمت میں ہائیڈروجن سے چلنے والی سیل ٹیکنالوجی کو الیکٹرک کار کے ڈھانچے میں ہی شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں مارک ایمور سیگون کا کہنا ہے،
What we would envisage in the future is a combination of an electric vehicle with its electric battery.
ہم مستقبل میں جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکٹرک کار اور اس کی الیکٹرک بیٹری کے امتزاج کو اس کے ہائیڈروجن فیول سے چلنے والے سیل سے جوڑا جاتا ہے، جس سے اس کی استعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب بیٹری کی طاقت میں کمی ہوتی ہے تو ہائیڈروجن فیول سے چلنے والا سیل اس کو دوبارہ چارج کرے گا اور اس سے کوئی زہریلی گیس بھی پیدا نہیں ہوگی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ خبروں میں آپ سن اور دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی نے پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کی جانے والی اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے کہ نااہل شخص پارٹی کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی السلام علیکم اشتیاق۔
جی وعلیکم السلام۔
جناب کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
آپ نے بالکل جس طرح خود بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایک قرار پیش کی گیا تھا بل ایوان میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی نااہل شخص جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی قیادت نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ لیکن قومی اسمبلی میں جو ہونے والا اجلاس تھا وہ کافی ہنگامہ خیز تھا۔ بالآخر جو حکمران جماعت ہے اس کی اکثریت کی وجہ سے یہ بل مسترد ہو گیا۔ اس میں مخالف کی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، ان کو ملا کر کچھ 98 اراکین نے اس بل کی حمایت کی تھی، جبکہ حکمران جماعت کے 163 جو اراکین ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، جس کے بعد یہ بل مسترد ہو گیا۔
تو یہ بتائیے کہ جب ایک اندازہ تھا کہ اکثریت ہے حکمران پارٹی کی، تو پھر یہ اپوزیشن نے اس کو کیوں پیش کیا اور کیوں یہ ایک کوشش کی کہ جی اس کو نامنظور کرایا جائے؟
ایک تو اسے ایک سیاسی حربہ یا حکمت عملی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ حکمران جماعت میں خاصی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور بہت سے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے نواز شریف سابق وزیر اعظم، ان پر وہ اعتماد نہیں ہے اور وہ اب ان کی رائے ان سے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ 2 سے بحث ہو رہی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حکمران جماعت شاید اپنے اراکین کو پارلیمان میں قومی اسمبلی میں نہیں لا سکے گی اور اس صورت میں یہ بل پاس ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے اور مسلم لیگ نون نے ایک باقاعدہ اس حکمت عملی بنائی، تمام اپنے اراکین کو بلایا گیا اسلام آباد اور آج ایک زہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے خود اس سارے عمل کی نگرانی کی اور حکومت پر بھاری اکثریت میں اپنے اراکین کو ایوان میں لانے میں کامیاب ہو گئی۔ حزب مخالف کی جماعتوں کا یہ خیال تھا، یہ گمان تھا کہ شاید حکومت اتنی تعداد میں اپنے اراکین قومی اسمبلی میں نہیں لا سکے گی، اور آج جب اجلاس ہوا تو ایک سے زائد مرتبہ مختلف اراکین قومی اسمبلی جن میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے اور تحریک انصاف کے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکمران جماعت اگر یہ ماضی میں اسی طرح حکمران جماعت کے اراکین پارلیمان کو اتنی اہمیت دیتے تو شاید آج اس بل کو لانے کی نوبت بھی نہ آتی۔
یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی سے باہر کیا رد عمل ہے؟
جی یہ کیونکہ کوئی عوامی اس طرح کا ابھی تک مسئلہ نہیں ہے، عوام کو اس بارے میں زیادہ
آگاہی نہیں،
کسی طرح کی مہم اس میں نہیں کی گئی، اور نہ ہی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کوئی اس بارے میں کوئی عوامی رائے عامہ کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اور حکمران جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جب اس کو شامل کیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص پارٹی کا صدر بن سکتا ہے، تو یہ بل جو پہلا منظور شدہ بل ہے اس کی تیاری 2014 سے شروع ہو چکی تھی اور اس کا تعلق صرف نواز شریف کی شخصیت سے نہیں تھا، لیکن جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں ان کا یہ مسلسل دعویٰ ہے کہ یہ قانون سازی صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے کی گئی ہے۔
جی ہاں،
تو اس طرح کا رد عمل ہے۔
بہت شکریہ اشتیاق، آپ نے ہمیں تفصیل سے یہ خبر بنائی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دارالحکومت میں جاری دھرنے کو ختم کرانے اور مسئلے کے حل کے لیے ملک کی فوجی قیادت سے رابطہ کریں. یہ بات انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہی. یہ رپورٹ بھی ہمیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے بھیجی ہے.
وفاقی دارالحکومت میں ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کے کارکنوں کی طرف سے گزشتہ لگ بھگ دو ہفتوں سے جاری دھرنے نے خاص طور پر اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی کے شہریوں کو پوری طرح متاثر کر رکھا ہے. عدالتی حکم کے باوجود اب تک دھرنا ختم نہیں کرایا جا سکا ہے اور اس صورتحال میں حکومت کی عملداری یعنی رٹ پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ اس احتجاج کو ختم کرانے میں عسکری قیادت کی مدد لے.
یہ کہوں گا کہ ہمارے جو افواج ہیں, ہمارے عسکری لیڈرشپ ہے, ان سے رابطہ کیا جائے. قانونی آئینی ایک اختیار بھی ہے کہ ان کو بلایا جا سکتا ہے, ان سے بات کی جا سکتی ہے اور اس طریقے کو ڈائلاگ کے تھرو اس کو ریزالو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی آج ہو رہا ہے میں سمجھ اس کو دیکھا جائے اور آج وہی پالیٹکس ہے جو کچھ غلطی کی وجہ سے ان لوگوں نے ریزالو نہیں کر سکے ہیں, مگر اس کو ریزالو کیا بھی گیا ہے تقریباً. تو ہم سب کو اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, دین اسلام کے لیے سوچنا چاہیے کہ میرے رسول اللہ نے ہمیں کیا تبلیغ دی تھی. امن کی تبلیغ دی تھی, پیس کی بات کی تھی, دنیا میں امن کی بات کی تھی.
تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں مبینہ تبدیلی پر یہ احتجاج شروع کیا گیا تھا. اب نہ صرف پرانے حلف نامے کو بحال کیا جا چکا ہے بلکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ختم نبوت سے متعلق قوانین کو مزید مؤثر بھی بنا دیا گیا ہے, لیکن حکومت کی یہ وضاحت احتجاج کرنے والوں کو تاحال مطمئن نہیں کر سکی. اور مظاہرین کی قیادت کا اصرار ہے کہ حکومت وزیر قانون زاہد حامد کو ان کے منصب سے برطرف کر دے, لیکن حکومت اس مطالبے کو مسترد کر چکی ہے. اب حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے علماء و مشائخ سے مدد طلب کی ہے. اس سلسلے میں پیر کی شام اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا جس میں ایک بار پھر دھرنا ختم کرانے کی اپیل کی گئی. اس سے قبل پیر کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا تھا کہ دھرنا ختم کرانے میں ناکامی یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے. تاہم وزیر داخلہ احسن اقبال کہہ چکے ہیں کہ دھرنا ختم کرانے کے لیے طاقت کا استعمال آخری آپشن ہوگا, کیونکہ ان کے بقول حکومت کو ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ اس واقعے کا بعض ملک دشمن اور ان کے بقول سازشی عناصر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ نے بھی جاری دھرنے کا نوٹس لے لیا ہے, جبکہ شہری بھی مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی مشکلات کو کم کرانے اور جڑواں شہروں میں زندگی معمول پر لانے کے لیے حکومت فوری اقدامات کرے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
حال ہی میں پاکستان کے بعض تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم نوجوانوں کے انتہا پسند رجحانات کی طرف مائل ہونے کے واقعات نے پورے ملک میں بے چینی پیدا کر دی ہے, جس کے سبب ہر طبقہ فکر کے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ کس طرح اپنی نوجوان نسل کو اس سے بچایا جا سکے. اس بارے میں ہماری ساتھی گل رخ کی ایک رپورٹ.
پاکستان آج کل جن مسائل سے دوچار ہے ان میں سرفہرست دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے. دہشت گردی نے اس ملک کو کافی عرصے سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, لیکن اب یہ نوجوان نسل کی رگوں میں بھی پھیل رہی ہے. بلا شبہ نوجوان نسل کسی ملک کا مستقبل اور معاشرے میں تبدیلی کی جانب پہلا قدم تصور کی جاتی ہے. نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے انتہا پسندانہ رجحانات کے سبب ملک میں ہر طبقہ پریشان ہے. ملک کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ انتہا پسندانہ رجحانات کے حوالے سے مولانا حنیف جالندری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
اسلام اپنے پیروکاروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت میں جو کلمات کہنے کی تعلیم دیتا ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک دوسرے کو امن کی, سلامتی کی گارنٹی اور ضمانت ہوتی ہے. محبت کا, سلامتی کا پیغام ہوتا ہے کہ آپ کے جان و مال, عزت و آبرو مجھ سے محفوظ ہیں اور آپ سے میرے جان و مال, عزت و آبرو محفوظ رہیں گے. دیکھیں, پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر قرآن و سنت پر عمل کریں اور ہم عملی مسلمان بنے, صرف نام کے مسلمان نہ ہوں, تو ہم دنیا کے لیے امن کے پیغام بر ہوں گے, ہم دنیا کے لیے محبت اور پیار کی علامت ہوں گے, وحشت اور دہشت کی نہیں.
ان کا مزید کہنا تھا,
اور جہاں تک تعلیمی اداروں کی بات ہے تو بہرحال تعلیمی اداروں کے نصاب تعلیم میں تو بہت مواد موجود ہیں، اصل چیز تو اس کو اہمیت دینے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہے، اور دینی مدارس کا جو کردار ہے انہوں نے تو ہمیشہ امن کی تعلیم کو عام کیا ہے، اس کو فروغ دیا ہے۔
دوسری طرف ان طلبا کے نفسیاتی پہلو کے بارے میں ماہر نفسیات ڈاکٹر ہرز برگی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں وہ ریلیجیس ہو رہے ہیں تو ریلیجیس، اچھا ریلیجیس ہونا تو اچھی بات ہے، جو آپ کو ٹالرنس کھاتا ہے، رواداری کھاتا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں جو ایک انڈر کرنٹس چل رہے ہیں یہ ان کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں میں بتا رہا ہوں نا کہ جیسے فرقہ ہے ایک فرقہ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا، کیسے باہری فورن فنڈنگ آ رہی ہیں ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے اگینسٹ، اور کس طرح وہ ایک دوسرے کے خلاف دھماکے کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جہنم واصل کر دیا اور خود شہید ہو گئے۔ تو یہ چیز تو ہمارے معاشرے میں وہ پک کرتے ہیں اور یہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ انہیں کا حصہ ہوتے ہیں۔
ملتان کے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر شہزاد کا اساتذہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہنا تھا،
تو میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اساتذہ پر بڑی بھاری ذمہ داری آئی رہتی ہے کہ ہمیں اپنے اسٹوڈینٹس کو ایک تو ریشنلٹی کی طرف لے کر آنا ہے، ان کو ریشنل بنانا ہے، اور جو سینٹیمنٹل ہیں، ایموشنل ہیں لوگ وداؤٹ ہیونگ اینی ایویڈینس، جس وجہ سے مذہبی منافرت پھیل رہی ہے، تو مذہبی منافرت سے ان کو نکالنے کے لیے اساتذہ کا اسٹوڈنٹ کی سوشلائزیشن میں ایک اہم ترین کردار ہے، تاکہ جو سوسائٹی میں تقسیم ہو چکی ہے مذہب کی بنیاد پر، اس کے خاتمے کے لیے اساتذہ نے اپنا رول ادا کرنا۔ تو میرا اپنا خیال ہے جو یونیورسٹی اساتذہ جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہیومینٹی کا اگر درس دیں، اور ریلیجن کی بیسس پر جو ڈسکریمنیشن ہے یا کوئی ریلیجس کی بیس پر جو ریڈیکلائزیشن ہے، وہ ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ مینیمائز ہو پائے گی۔ تو اساتذہ کو اپنے طالب علموں کو ان تمام تنظیموں سے بچانا ہے تاکہ وہ ان تنظیموں کا اعلیٰ کار نہ بن پائیں، ان کو ان کی صحیح طور پہ مانیٹرنگ کرنی ہے، ان کو صحیح طور پہ سوشلائز کرنا ہے۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کو لندن میں فنڈ جمع کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب میں ڈانس کرنے پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ تعلیمی مقاصد کے لیے فنڈ جمع کرنے کی اس تقریب کا اہتمام لندن میں رہنے والے کشمیریوں نے کیا تھا۔ اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کو برطانیہ میں تعلیم کے لیے فنڈ جمع کرنے کی ایک تقریب میں رقص کے دوران وہاں موجود رہنے پر تنقید کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی کشمیر کی حکومت کے صدر سردار مسعود خان ان دنوں برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے اتوار کے روز لندن میں ایک تعلیمی منصوبے کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے منعقد کی گئی ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب کا اہتمام برطانیہ میں مقیم پاکستانی کشمیر سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے کیا تھا۔ اس تقریب میں رقص کے دوران صدر مسعود خان کی موجودگی کی فلم پاکستان کے بعض معروف ٹی وی چینلز پر نشر کی گئی۔ حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی صدر مسعود خان کی اس تقریب میں شرکت پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ تاہم صدر سردار مسعود خان کے ایک ترجمان فیصل خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صدر مسعود خان تقریب کے دوران رقص شروع ہوتے ہی وہاں سے نکل آئے تھے۔
کے بعد پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جب ان کا کلچرل شو شروع ہوا تو ادھر پریزیڈنٹ صاحب نکل آئے، لیکن کیا تھا کہ وہ انہوں نے اس کو بنایا ایسے ہوا ہے میڈیا کے اوپر، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے کہ صرف کوئی کلچرل شو، مطلب جس کو ڈانس پارٹی وغیرہ کہہ رہے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے معروف تجزیہ کار عرف بہار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ برطانیہ میں ایسی کسی تقریب میں صدر ریاست کی شرکت کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں احتیاط کرنا چاہیے تھی۔
تو کیا ہے، کوئی سازش ہوئی ہے منتظمین میں؟ ظاہر ہے وہاں لابیز بھی ہیں، بہت سی ہیں، انڈین لابی بھی کام کرتی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں پہ بھی وہاں کام کرتی ہے، جو ڈائسپورا ہے اس پہ بھی کام کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، جو ہے ان کی طرف سے بھی احتیاطی ہوئی ہے، کہ ظاہر ہے اگر ان کو اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ کس تکلیف میں جا رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔
روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفرآباد۔
میانمار کے لیڈر آنگ سان سوچی نے منگل کے روز امید ظاہر کی ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران اس ملک سے فرار ہو کر بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے بارے میں ڈھاکہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسند گروپ داعش کی موجودگی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی مسلمان کبھی کسی دہشت گرد تنظیم کو ملک میں پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
منگل کو بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ دولت اسلامیہ یا داعش نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں شور زدہ ریاست کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں پولیس کے ساتھ ایک مقابلے میں ہلاک ہونے والے مقامی عسکریت پسند کی تدفین کے دوران اس کی میت پر کس نے داعش کا جھنڈا ڈالا، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے اور اس بارے میں رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی کسی حتمی فیصلے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ سری نگر کے گلاب باغ علاقے میں سنیچر کے روز پیش آئی اس جھڑپ کے دوران ایک پولیس افسر بھی ہلاک ہوا تھا۔ مارے گئے عسکریت پسند مغیث احمد میر کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اس موقع پر کھینچی گئیں تصویریں جن میں عسکریت پسند کی میت کو داعش کے جھنڈے میں لپیٹا ہوا دیکھا جا سکتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو گئی تھیں، جس کے بعد داعش نے اس سے وابستہ نیوز ایجنسی آماک کے ذریعے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس پر حملہ اس کے جنگجوؤں نے کیا تھا۔ لیکن بھارتی وزیر داخلہ سے جب صوبہ اتر پردیش کے شہر وارانسی میں نامہ نگاروں نے اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں داعش کی موجودگی کے امکان کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، ایسی رپورٹوں کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، سیکیورٹی ایجنسیاں اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں اور اس بارے میں حکومت کو رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ تاہم بھارتی وزیر داخلہ نے اس یقین کا اظہار بھی کیا کہ بھارت کے مسلمان داعش جیسی دہشت گرد تنظیم کو ملک میں جڑیں مضبوط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک بار پھر ان کے اپنے الفاظ، مجھے ملک کے نوجوانوں پر پورا اعتماد ہے، وہ ISIS کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک بھارتی مسلمان جو اسلام میں یقین رکھتا ہے، داعش جیسی تنظیم کو ملک میں اپنی بنیاد ڈالنے کا موقع فراہم نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے نئی دہلی میں حکومت کے ایک ترجمان نے بھی اس کے زیر انتظام کشمیر میں داعش کی موجودگی سے انکار کر دیا تھا۔ ترجمان نے کہا تھا کہ داعش سری نگر میں پیش آئے فائرنگ کے تبادلے میں ملوث ہے، اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ سری نگر میں عہدیداروں نے کہا تھا کہ مارا گیا عسکریت پسند تحریک المجاہدین نامی مقامی تنظیم سے وابستہ تھا۔ تحریک المجاہدین کے ترجمان اعلیٰ ڈاکٹر عبدالحق نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ مغیث احمد میر عرف عمر بن خطاب جنوبی ضلع پلوامہ کے لیے تنظیم کا کمانڈر تھا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید سے جب ریاست میں داعش کی موجودگی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس طرح کے امکان کو رد کر دیا۔ کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیموں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین نے کہا کہ ان کے بقول کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کشمیریوں کی اپنی تحریک ہے اور اس کا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں ہے۔ اسی دوران منگل کو بھارتی حفاظت دستوں کے ساتھ سرحدی ضلع کپوارہ کے ہندوارہ علاقے میں پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے گئے تینوں افراد کا تعلق کالعدم لشکر طیبہ سے تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کپوارہ ہی کے ایک اور علاقے میں منگل کی سہ پیر سے حفاظت دستوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی ہے، جس کے دوران تاحال ایک بھارتی فوجی کام آ گیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میانمار کے لیڈر آنگ سان سوچی نے منگل کے روز امید ظاہر کی کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران اس ملک سے فرار ہو کر بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے بارے میں ڈھاکہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
میانمار کی ڈی فیکٹو لیڈر آنگ سان سوچی نے یہ بیان میانمار میں ایشیا اور یورپ کے وزرائے خارجہ کے 13ویں اجلاس کے بعد دیا ہے۔ وہ اپنے ملک کی وزیر خارجہ اور اسٹیٹ کونسلر ہیں۔
We are going to be having bilateral discussions with your foreign minister tomorrow and the day after, and we hope that this will result in an MOU being signed quickly, which will enable us to start the safe and voluntary return of all
people. وہ کہہ رہی ہیں ہم آئندہ 2 روز میں آپ کے ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کے نتیجے میں مفاہمت کا کوئی ایسا میمورینڈم سامنے آئے گا جس کے ذریعے ہم سرحد کے پار فرار ہو کر چلے جانے والوں کی محفوظ اور رضاکارانہ واپسی شروع کرنے کے اہل ہو سکیں گے. یہ الفاظ تھے آنگ سان سوچی کے. سمن 6 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان میانمار کی اس وحشیانہ کاروائی کے بعد جسے کچھ نسل کشی سے تعبیر کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ان کھچا کھچ بھرے ہوئے کیمپوں میں چلے گئے ہیں جہاں حفظان صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے. ایشیا اور یورپ کی میٹنگ کا مقصد ان دونوں خطوں کے ملکوں کو سیاسی اور اقتصادی روابط کے لیے قریب لانا ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ارجنٹائن کے بحریہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے لاپتہ ہونے والی آبدوز کے قریب سے جو آوازیں سنی گئی ہیں وہ ان مخصوص سگنلز سے مطابقت نہیں رکھتی جو ہنگامی طور پر بھیجے جاتے ہیں، اور خیال ہے کہ یہ آبدوز سے نہیں آ رہی. ارجنٹائن نیوی کے ترجمان ازیک بالبی کا کہنا تھا،
Es un ruido continuo, constante, que podría llegar a ser ruido biológico.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلسل اور جاری شور ہے جو حیاتیاتی آواز ہو سکتی ہے. ان آوازوں سے یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ عملے کے 44 رکنی عملے میں سے کوئی یہ پیغام دے رہا ہے. ملکی بحریہ کا اس جرمن ساختہ آبدوز سے بدھ کو رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور اس وقت یہ ارجنٹائن کے انتہائی جنوب میں واقع ایک بحری اڈے سے معمول کے مشن کے مطابق واپس آ رہی تھی. اس میں عملے کے 44 افراد سوار ہیں. برازیل، امریکہ، چلی، یوروگوئے اور برطانیہ کے طیارے اور بحری جہاز اس تلاش میں شامل ہیں. اگرچہ افغان فوج نیٹو فورسز کی مدد سے مشرقی افغانستان میں عسکریت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا صفایا کرنے کے لیے کاروائی کر رہی ہے، تاہم علاقے کی روزمرہ کی سیکیورٹی ایک ایسی متنازع مقامی پولیس کے ہاتھ میں ہے جس کے لیے فنڈنگ امریکہ فراہم کرتا ہے. وائس آف امریکہ کی اسلام آباد میں بیورو چیف عائشہ تنظیم نے مشرقی افغانستان کے ضلع آچن میں افغان لوکل پولیس کے ساتھ وقت گزارا جہاں یہ فورس بنیادی طور پر داعش کے جنگجوؤں سے لڑ رہی ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
اپنے لمبے لمبے بالوں اور یونیفارمز کے بغیر یہ افراد جنگجو نظر آتے ہیں، تاہم یہ وہ دیہاتی ہیں جو افغان لوکل پولیس یا اے ایل پی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور مشرقی افغانستان کے ضلع آچن میں وہ اس صورت میں اکثر اگلے محاذ پر ہوتے ہیں اگر اسلامک اسٹیٹ کسی مقامی دیہات پر حملہ کرتی ہے. ہماری نامہ نگار عائشہ تنظیم کہتی ہیں،
دس فورس از سو افیکٹو بیکاز دیئر فیملیز ہیو بین سم آف دی فرسٹ وکٹمز آف دی بروٹیلیٹی آف آئی ایس ان آچن. دے آر ناٹ جسٹ فائٹنگ فار منی،
یہ فورس اس لیے انتہائی مؤثر ہے کیونکہ آچن میں آئی ایس کی بربریت کے سب سے پہلے شکار ہونے والوں میں سے کچھ ان کے اپنے خاندان تھے. یہ صرف پیسے کی خاطر نہیں لڑ رہے، یہ اپنی زمینوں اور عزیزوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں. سمین، اے ایل پی کی تشکیل سن 2010 میں امریکہ کی مدد سے کی گئی تھی. نظریہ یہ تھا کہ مقامی افراد کو خود ان کی سیکیورٹی میں حصہ دیا جائے، خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں سیکیورٹی کمزور ہے. لوکل پولیس کے ایک کمانڈر بلال باچا کہتے ہیں،
We've picked up these guns to protect our women and children. We are not doing this for money or for a salary. The $100 or $150
بچوں کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے ہیں، ہم پیسے یا تنخواہ کے لیے ایسا نہیں کر رہے. ہر ماہ ہمیں جو $100 یا $150 ملتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی بھی دوسرا کام کر کے اتنا ہی کما سکتے ہیں. اس وقت یہ فورس افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 31 میں کام کر رہی ہے، اور یہ افغانستان کی سیکیورٹی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے. اگرچہ آچن میں مقامی افراد اپنے ایل پی یونٹ سے خوش نظر آتے ہیں، تاہم افغانستان کے بہت سے دوسرے حصوں میں اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، اختیارات کے غلط استعمال اور مقامی بااثر افراد کا اعلی کار بن جانے جیسے الزامات کا سامنا ہے. افغانستان کے غیر سرکاری ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ اے ایل پی کے لیے بھرتیاں ہمیشہ ہی پروٹوکول کے مطابق نہیں کی جاتیں. جرائم پیشہ افراد، غیر قانونی مسلح گروپوں کے ارکان، حتیٰ کہ کچھ مقامات پر طالبان بھی اس مقامی فورس میں شامل ہونے میں کامیاب رہے ہیں. امریکہ نے اس فورس کے لیے مستقبل کی فنڈنگ کو اصلاحات سے مشروط کر دیا ہے، اور افغان حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں. تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مزید کاروائیوں کی ضرورت ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
20 اکتوبر کو امریکہ کی پشت پناہی رکھنے والی شامی ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا کہ رقہ کے شہر کو داعش کے قبضے سے پوری طرح آزاد کرا لیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ اب مزید یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ نام نہاد خلافت کا مالک ہے۔ سن 2014 کے آخر میں اپنی طاقت کے عروج پر داعش نے عراق کے تقریباً ایک تہائی اور شام میں بھی تقریباً اتنے ہی بڑے حصے پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اسے ایک کے بعد ایک شکست کا سامنا رہا ہے۔ مارچ سن 2015 میں تکرت کے شہر کو آزاد کرا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سنجار، رمادی، بیجی، ہت، رتبہ، فلوجہ، قیورہ، شراکت، کوراکوش، موسل، حاوجہ اور اب رقہ کا نمبر آ گیا ہے۔ اگرچہ اس کے جعلی دارالحکومتوں کو آزاد کرا لیا گیا ہے مگر داعش کو ابھی مکمل شکست نہیں ہوئی ہے۔ محکمہ دفاع کی ترجمان ڈینا وائٹ نے کہا ہے کہ داعش فرار اختیار کر رہی ہے، ہر دن اس کی ساکھ، وسائل اور اثر و رسوخ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم جبکہ داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کے خلاف فتح حاصل کر رہے ہیں، خطرہ بدستور نہایت حقیقی نوعیت کا ہے۔ شام میں داعش کے مضبوط گرد جلد ہی زوال پذیر ہو جائیں گے، پھر بھی اس دہشت گرد گروپ کے خلاف جنگ بدستور ایک عالمی چیلنج رہے گی، ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ اکتوبر کے وسط میں یمن میں داعش کے دو تربیتی کیمپوں پر حملے میں درجنوں دہشت گرد مارے گئے اور ان کی منصوبہ بندی کی کوششوں، قیادت کے نیٹ ورک اور علاقے میں متحرک رہنے کی صلاحیت میں خلل پڑا۔ اسی دن جنوب مشرقی ایشیا میں داعش کے خود ساختہ رہنما کو متعدد دوسرے عسکریت پسندوں کے ساتھ فلپائن میں مسلح افواج کے ساتھ لڑائی میں ہلاک کر دیا گیا۔ محکمہ دفاع کے ترجمان ڈینا وائٹ نے کہا کہ رقہ کو اب صاف کر دیا گیا ہے اور اسے آزاد کرا لیا گیا ہے، تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جنگ جاری ہے، ہم دنیا بھر میں داعش اور دوسرے منسلک گروپوں سے جنگ کر رہے ہیں، لہذا ہم جنگ بدستور جاری رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
نیو یارک پولیس کے مسلم پولیس افسران نے پورٹو ریکو کے طوفان سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان روانہ کیا ہے، اس بارے میں اسفر امام کی رپورٹ۔
نیو یارک پولیس کے مسلم افسران نے اپنے لیڈر کیپٹن عدیل رانا کی قیادت میں گزشتہ دنوں نیو یارک شہر میں مقیم مسلم کمیونٹی سے ہزاروں ڈالر مالیت کی اشیاء ضرورت اور ادویات اکٹھی کی اور انہیں مسلم فلاحی تنظیم اکنا ریلیف اور ایک ہسپانوی تنظیم کے تعاون سے کنٹینر میں لوڈ کر کے پورتو ریکو روانہ کیا۔ اس موقع پہ منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کیپٹن عدیل رانا نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مسلم کمیونٹی اس مشکل وقت میں امریکی عوام کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
صبح ہمارا کنٹینر جا رہا تھا، اس کے لیے ہم نے یہ تھوڑی سی گیدرنگ کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، ہائی لائٹ ہو کہ مسلم امریکن کیا کر رہے ہیں امریکہ میں اور اپنے فیلو امریکن سٹیزن کے لیے، تو اس لیے ہم نے یہ گیدرنگ۔
اکنا ریلیف کے ریجنل ڈائریکٹر ارشد جمال نے اس موقع پر بتایا کہ ان کی تنظیم گزشتہ 2 ماہ سے پورتو ریکو میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
اور اس سے پہلے بھی ہم پورٹو ریکو میں لوگوں کو ہم یہاں سے ڈاکٹرز کے گروپ لے کر گئے اور ہم یہاں سے نرس لے کر گئے اور وہاں پہ ہم نے لوگوں کی مدد کی اور اس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے صرف پورٹو ریکو کی بات نہیں ہے، جہاں بھی امریکہ میں جس جگہ بھی کسی قسم کے قدرتی آفات آتے ہیں، اس سے پہلے ہم ہیوسٹن میں تھے، پھر ہم فلوریڈا میں تھے اور پھر ہم لوزیانا میں تھے، اور جہاں جہاں بھی کوئی قدرتی آفات ہوتے ہیں تو اکنا ریلیف وہاں موجود ہوتی ہے اور ارسپیکٹ آف کلر، ریلیجن، ریس، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔
تارکین وطن کے شہر نیو یارک میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ اس شہر کی مسلم کمیونٹی نہایت متحرک ہے اور قومی معاملات میں پوری امریکی قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ خصوصی طور پر ان کی امدادی سرگرمیاں بہت سی دیگر کمیونٹیز کے لیے بھی مشعل راہ قرار دی جاتی ہیں۔ اسفر امام، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پا پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرڈ گل اور انجینئر چانگ، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، اور ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 حاضر ہوں گے ایک اور نیوز شو کے ساتھ۔ اس وقت تک لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔ Thank you.